أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أدا وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين بزرگان محترم اور برادران عزیز کافی حضرات ہیں جو مشکلات میں گرفتار ہیں کچھ لوگوں نے التماس دعا کہا ہے اپنی مختلف حاجتوں کی برابری کے لیے کچھ لوگ مریض ہیں ان کی شفا کے لیے جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور ہونے کے لیے جو لوگ یہاں پر کچھ مشکلات میں گرفتار ہیں، مختلف قسم کی، ان تمام مشکلات کے حل کے لیے جہاں جہاں بھی عزاداران مظلوم کربلا، عزاداری مظلوم کربلا میں مشغول ہیں، ان سب کی حفاظت اور صحت و سلامتی کے لیے، دشمنان عزائے مظلوم کربلا اگر قابل ہدایت نہیں ہیں تو ان کی نیست و نابودی کے لیے، اور اپنے اس مختصر سے ذکر کے قبول ہونے کے لیے تین مرتبہ بخلوص نیت محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر صلوات پڑھیں گے۔ انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جس میں ذات واجب نے امام کے صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ اس سلسلے میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے۔ میں نے گزشتہ کئی تقاریر میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ معرفت امام کے سلسلے میں ہمیں کچھ چیزوں کا بہرحال لحاظ رکھنا ہوگا کہ جو ضروری ہیں، اور ذہن میں ان چیزوں کو محفوظ کر کے اس بارے میں سوچنا ہوگا، جن میں سے ایک چیز حیثیات کا فرق ہے جسے میں نے بیان کیا۔ انہی میں سے ایک چیز ظاہر اور باطن کا فرق ہے، جبکہ یہ فرق بھی پہلے فرق سے حل ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ میں نے غالباً پہلی تقریر میں اسی سال کی یہ فرم کہا تھا آپ کے سامنے کہ اس کائنات کو چونکہ ضروری تھا کہ طبیعی اور عادی طریقے سے آگے بڑھایا جائے، لہذا ان 14 انوار قدسیہ میں سے کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی زوجہ ہے، کوئی شوہر ہے، کوئی نانا ہے، کوئی نواسا ہے، کوئی دادا ہے، کوئی پوتا ہے، کوئی بھائی ہے، ان رشتوں کو پروردگار عالم نے اس ظاہری کائنات میں قائم کیا تاکہ اس کے ذریعے سے یہ کائنات آگے بڑھے، اور یہ حضرات اس زمانے اور اس ظاہری کائنات اور اس ظاہری دنیا کے طریقے سے کائنات میں آئے۔ یہ سارے رشتے اس لیے قائم کیے گئے تاکہ اس دنیا میں نارمل اور عادی طریقے سے یہ افراد آئیں، اس لیے کہ اگر ایسے نہیں آئیں گے اور اس مادی طریقے کو نہیں اپنایا جائے گا تو لوگ ان سے کسب فیض نہیں کر پائیں گے۔ اس نقطے پر آپ متوجہ ہوں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر بصورت نور نازل ہوں گے تو انسان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ انہیں محسوس کر سکے، تاب نہیں لا سکتا ان کے نور کی، لہذا ضروری ہے کہ اس نور پر ایک خاکی پیکر چڑھایا جائے، اور وہ خاکی پیکر اس نور پر ہو، اور اس کے بعد ان کی نوری حیثیت دوسری ہو، ان کی خاکی حیثیت دوسری ہو، اور اس خاکی حیثیت سے ہم اس قابل بن جائیں کہ ان سے استفادہ کر سکیں، ورنہ اگر یہ اپنی نوری کیفیت میں نازل ہوں تو کائنات میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ان کے نور کی تاب لا سکے، بلکہ ضروری تھا کہ کچھ خاکی انداز میں آئیں۔ اور جب خاکی انداز ہے یعنی بشری انداز، توجہ کیجئے، بشری انداز یعنی جس طرح سے ہم اور آپ کائنات میں ہیں، اور جب بشری انداز میں یہ دنیا میں آئیں گے، ایک بشر بن کر کے آئیں گے، تو بشر کے لیے ضروری ہے کوئی ماں ہو، کوئی بیٹا ہو، کوئی باپ ہو، کوئی بیٹا ہو، کوئی نانا ہو، کوئی نواسا ہو، کوئی دادا اور پوتا، اس طریقے سے کائنات آگے بڑھے گی۔ اگر یہ اپنی نوری کیفیت میں نازل ہوں گے اس کائنات میں تو کوئی استفادہ نہیں کر سکتا ان سے، کیونکہ بشر میں اتنی صلاحیت نہیں ہوگی کہ ان سے قصب فیض کر سکے۔ جیسے کہ پروردگار عالم نے ہمارے سامنے قرآن مجید کو جو ہمارے سامنے پیش کیا وہ الفاظ میں پیش کیا، جو میں نے ایک تقریر میں اسی جگہ اشارہ کیا تھا آپ کے سامنے، کہ پروردگار عالم نے اس نور قرآنی پر الفاظ کا پیکر چڑھایا۔ اس نور کو کہاں نازل کیا؟ قلب پیغمبر پہ، چونکہ قلب پیغمبر میں تحمل ہے، اس نور کے لیے طاقت ہے۔ اور اب وہ نور ڈائیورٹ ہوا اپنی نوری کیفیت سے الفاظ کے پیکر میں، اور وہ نور الفاظ بن کر کے پیغمبر کے زبان پر آیا، اور ہم نے پیغمبر سے لفظیں سنی قرآنی۔ توجہ کریں، اس حیثیت کو ہمیں الگ کرنا پڑے گا بہرحال، ورنہ قرآن مجید، جس کے لیے میں نے اس دن بھی کہا تھا، پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، قرآن ہے خود یہ، اگر اس قرآن کو، یہی جو تمہارے سامنے آیا، یہی جس کے وجود لفظی کو تم نے پیغمبر سے سنا، یہی قرآن اگر اس کو ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لرأیتہ ضرور تم دیکھتے پہاڑ کو، کہ خاشعاً متصدعاً من خشیت اللہ، پھٹ گیا، ٹوٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا خوف خدا سے، کیا مطلب؟ بالآخر یہ جملے جو قرآن مجید کی آیت ہے ہمارے سمجھنے کے لیے، یا یوں ہی قرآن میں رکھی فیشن کے طور پر خدا نہ کردہ، آیا ہمیں اس سے استفادہ کرنا یا چوم کر کے طاق پر رکھے رہنا اس کو مثلا؟ اگر ہمیں استفادہ کرنا تو کیا کہہ رہی آیت یہ؟ اس آیت کے معنی کیا ہے بالآخر؟ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا پہاڑ، یعنی کیا صرف روب میں آ کر کے؟ جی جی صحیح ہے انشاءاللہ، جیسے ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، میں مزاح میں نہیں لینا چاہتا، ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، ایک اچھی خاصی شخصیت آیت اللہ، ہمارے ایک دوست بیٹھے سن رہے تھے، کچھ دیر سنتے رہے، جب سمجھ میں نہیں آئے کہتے انشاءاللہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے، تو یہ قرآن اس لیے تو نہیں آیا کہ انشاءاللہ ٹھیک ہی ہوگا سب اس کے اندر؟ یہ قرآن ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے لیے آیا ہے بالآخر، یار اس لیے کہ چوم کر کے اوپر رکھ دو جہاں تک ہاتھ نہ پہنچ سکے اتنی بلند مقام پر۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے بتائیں۔ تو جب قرآن یہ موجود ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، یہ ھذا القرآن، اسی قرآن کو اگر ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے تو لرأیتہ، تم ضرور دیکھتے، کہ خاشعاً متصدعاً من خشیت اللہ، خوف خدا سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ یعنی اگر یہ قرآن مجید کے جو کلام الہی ہے، جو جلوہ باطن محمد اور آل محمد ہے، جو تجلی نور الہی ہے، جو ایک طرح کا جلوہ اور ایک طرح کی تجلی ہے محمد اور آل محمد کی، جس کو قرآن کہا جا رہا ہے، اگر اس قرآن کو بعنوان حقیقت، بعنوان نور ہم پہاڑ پر نازل کر دیں تو اس نور کی شعاؤں کی تابش کا عالم یہ ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، برداشت نہیں کر سکتا پہاڑ اس کو۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو صرف یوں ہی ہم سے کہی جا رہی مبالغہ ہے، کہہ دیا نہیں۔ اب میں اگر اسی پر رکوں، مجھ جیسا جاہل تو شاید وقت ختم ہو جائے۔ آپ دیکھیے بعض جگہوں پر زلزلہ آتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے، بالآخر کیا ہوتا ہے؟
کہ گیسس میں اتنی طاقت ہے کہ ہلا کر رکھ دیتی ہے. سمندر کی تہہ میں زلزلہ آیا اور اس نے سونامی جیسی کیفیت پیدا کر دی ہمارے سامنے. نور میں اتنی طاقت ہے کہ نہ جانے کیا کچھ کر دے کائنات کے اندر. اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے, اسی قرآن کو, میرے عزیزوں میں توجہ چاہتا ہوں, اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے, یعنی کیا, یعنی اگر یہ قرآن اپنی حقیقی کیفیت میں, کوئی اور قرآن نہیں ہے جو لوہے محفوظ پر ہے, وہ نہیں, ہاد القرآن, یہی جس کا وجود کتبی تم اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھے ہو, جس کے وجود لفظی کو تم تلفظ کر رہے ہو, الحمدللہ رب العالمین, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ وجود لفظی ہے قرآن کا, جو تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو حفظ کر لیا اور ذہن میں قرآن کا وجود ذہنی آ گیا, یا زبان پر وجود لبوں پر وجود لفظی آ گیا, یا لکھ دیا گیا کاغذ پر وجود کتبی آ گیا, اگر اسی قرآن کے وجود حقیقی کو جو ایک نوری کیفیت ہے, جو جلوہ محمد اور آل محمد ہے, اگر ہم اسے پہاڑ پر نوری کیفیت میں نازل کر دیتے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ مبالغہ نہیں ہے, یہ فضیلت نہیں ہے قرآن کی, یہ حقیقت قرآنی پر اشارہ ہے, یہ حقیقت قرآنی پر اشارہ ہے. پھر کیا کیا, تابش نور قرآن کو کوئی برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا سوائے اس کے جو ہم پلہ ہو قرآن کے. مجھے ٹکنا نہیں, لیکن میں بعض باتوں کے حل کے لیے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ تابش نور قرآن, کیفیت نور قرآن, تجلی حقیقت قرآن کوئی برداشت ہی نہیں کر سکتا مگر وہ کہ جو نوری کیفیت میں ہم پلہ ہو قرآن مجید کا. وہ کون ہے؟ کہ وہ صرف قلب پیغمبر ہے. اب کیا کروں, یہ موضوع ایسا کہ رکنا پڑ رہا ہے. آپ دیکھیں, جناب جبرائیل نے اس قرآن کو پیغمبر کے قلب پر نازل کیا. مجھے نہیں معلوم میں نے اس سے پہلے کہا کہ نہیں کہا آپ کے سامنے, قلب پیغمبر پر نازل, نظر بہ روح الامین علی قلب کا, تمہارے دل پر نازل ہو. دل پر نازل ہو یعنی کیا مطلب, توجہ کریں. آج جو بھی علم ہمارے پاس آتا ہے, جو بھی علم, علم کے جو حصول کے طریقے ہیں ظاہراً پانچ ہیں, جو میں نے اس سے پہلے بھی کہا, حواس خمسہ باطن ظاہرہ اور حواس خمسہ باطنہ, فائیو سینس, یا چھو کر کے سمجھیں گے کہ یہ چیز نرم ہے یا سخت ہے, یا سونگھ کے سمجھیں گے کہ بدبو ہے یا خوشبو ہے, یا چک کے سمجھیں گے کیسا ہے, یا دیکھ کے یا سن کے. جتنی یونیورسٹیز آج موجود ہیں سب میں علم دو راستوں سے آتا ہے, یا دیکھ کے یا سن کے, یا کوئی تیسرا راستہ آپ کے پاس ہے, یا ٹیچر کی بات سنو, یا اس کی کیسٹ سنو, یا اس کی سی ڈی سنو, یا کتاب پڑھو. دو راستے ہیں, قرآن مجید نے بھی اسے بیان کیا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, تمہیں ماؤں کے شکم سے اس طریقے سے خارج کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, تمہارے لیے آنکھ اور کان بنائے. کیوں یہ آنکھ کان کا تذکرہ کر رہا قرآن؟ تاکہ اپنی جہالت کو اس کے ذریعے سے دور کرو. اپنی جہالت کو آنکھ اور کان کے ذریعے سے دور کرو. دیکھو یہ ماں ہے, یہ باپ ہے. سنو یہ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے, مطابقت دیتی ہے ماں, میرے لال پانی. دیکھ کر کے انسان بچہ محسوس کرتا ہے, پانی یہ لفظ ہے اس حقیقت کے لیے بولا جا رہا ہے. آنکھ اور کان کے ذریعے سے اس جہالت کو دور کرو. آخر مقرآن نے کہا والافئدہ اور دل قرار دیے, اس سے کیا مطلب؟ سارے علوم جو آ رہے ہیں وہ آنکھ کان کے ذریعے سے, اور پروردگار عالم نے قرآن کو پیغمبر کے دل پر نازل کیا. یہ کیسے ہوا, یہ کیسے ہوا؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے نازل ہوتے تھے, پیغمبر کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ اقرا, اے رسول پڑھیے. وہ ادھر کھڑے کہہ رہے, پیغمبر ادھر کھڑے سن رہے, سن لیا پڑھنے لگے. ایسے اگر اس طریقے سے جناب جبرائیل کہہ رہے ہوں کہ پیغمبر آپ پڑھیے تو یہ قرآن پیغمبر کے کان سے نازل ہو رہا ہے، کان پر آ رہا ہے، اس میں قلب کی ضرورت کہاں ہے درمیان میں؟ اگر ضرورت ہے بھی تو عقل کی ہے. اگر جناب جبرائیل بیٹھے پڑھ رہے ہیں اور جناب پیغمبر سن رہے ہیں تو یہ سننے سے آ رہا ہے. یا دوسری کیفیت، جناب جبرائیل ایک لوح لے کر کے آسمان سے آئے، رسول اللہ یہ اسے دیکھیے اقرا، تو یہ آنکھ کے ذریعے سے ہے. لیکن نہ وہ ہے نہ یہ ہے، بلکہ نزل بک روح الامین علی قلبک، جبرائیل تمہارے دل پر نازل کر رہا ہے. یہ کون سی کیفیت ہے علم کی؟ علم دو طرح کے ہوتے ہیں، یہ موضوع نہیں تھا میرے عزیزو لیکن بات آ گئی. علم دو طرح کے ہوتے ہیں، علم حصولی، علم حضوری. علم حصولی جس کو حاصل کیا جاتا ہے، علم حضوری جو خود حاضر ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ علم حصولی حاصل ہوتا ہے، انسان اسے حاصل کرتا ہے. دنیا میں جتنے علوم پڑھائے جا رہے ہیں سارے کے سارے حصولی ہیں. علم ہو کسب کرنا، ٹیچر نے ایک بات پڑھی ہم نے اسے پڑھ لیا، کسب کر لیا، اس نے ایک فارمولا بیان کیا ہم نے اسے سیکھ لیا، یہ علم حصولی ہے. علم حضوری ہے کہ جو خود حاضر ہوتا ہے، اسے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا اپنے اندر پیاس کا علم، اپنے اندر بھوک کا علم، اپنے سر میں درد کا علم. ٹیچر کہتا ہے کہ تمہارے سر میں درد ہو رہا ہے، نہیں، ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ سر میں درد ہو رہا ہے. جیسے کہ ہم آپ کے سر میں اس وقت درد پیدا کر رہے ہیں مثلا. جہاں پر علم حصولی ہے وہاں خطا کا امکان ہے، کہ میں نے کہا کچھ آپ سمجھے کچھ. خطیب نے پڑھا کچھ، مجمع نے آبزرو کیا کچھ اور. اب یہ الگ بات ہے کہ پڑھنے والا اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، کسی کے سمجھنے کا ذمہ دار نہیں ہوتا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. آپ نے ہمیں دکھایا کچھ، ہم سمجھے کچھ اور، یہ ممکن ہے. علم حصولی میں خطا کا امکان ہے. کیوں؟ کہ علم حصولی نام ہے حصول و صورت الشیء عند العقل، اس چیز کی صورت کا علم ہوتا ہے عقل پر، خود چیز نہیں آتی. لیکن علم حضوری وہ ہے جو خود حاضر ہوتا ہے، صورت نہیں ذہن میں بنتی اس کی، درد کی صورت نہیں بنتی ذہن میں، خود درد محسوس ہوتا ہے انسان کے ہاتھ میں، انسان کے سر میں، انسان کے پیر میں مثلا. یہاں خطا کا امکان نہیں پایا جاتا. علماء نے باقاعدہ بحث کی ہے کہ علم حضوری میں خطا کا امکان نہیں ہے، اور اسی لیے بحث ہوتی ہے کہ جب پیغمبر نے وحی کو لیا ہے تو دریافت وحی میں امکان خطا نہیں ہے. کیوں امکان خطا نہیں ہے؟ اس لیے کہ وحی الہی بصورت علم حصولی نہیں آ رہی، بصورت علم حضوری موجود ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اب میں اسے کیسے آپ کے سامنے بیان کروں؟ ناتوانی میری طرف سے ہے، کیسے بیان کروں؟ محسوس کریں حصول و صورت الشیء عند العقل، علم حصولی ہے، صورت بنتی ہے، علم حضوری خود وہ چیز حاضر ہے. دیکھیے آپ میرے سر میں درد پیدا نہیں کر سکتے کہہ کر کے، آپ کے سر میں درد، آپ کے سر میں اسے نہیں ہوتا. آپ مجھے دو دو چار تو سمجھا سکتے ہیں لیکن درد نہیں سمجھا سکتے جب تک میں خود نہ محسوس کروں اسے. ٹرانسفر نہیں ہو سکتا درد. اگر ہمارے سر میں درد ہے تو ہم آپ کے سر میں ٹرانسفر نہیں کر سکتے. لیکن اگر ہمارے پاس ایک علم ہے، اس علم کو ہم بیان کر کے آپ تک ٹرانسفر کر سکتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے. علم حصولی قابل انتقال ہے، علم حضوری قابل انتقال نہیں ہے. جب قابل انتقال نہیں تو جبرائیل سے پیغمبر تک منتقل کیسے ہوا؟ جب قابل انتقال نہیں تھا منتقل کیسے ہوا جناب جبرائیل سے پیغمبر تک؟ اب اس کیفیت کو کون ہے جو محسوس کرے؟ کہ خود درد ہے جو انسان کے سر میں ایجاد ہو، یعنی درد ہمارے وجود سے الگ کچھ نہیں ہے، توجہ کیجیے گا، ہمارے وجود میں ہی ہے، ایک کیفیت ہے ہمارے وجود کی۔ بھوک کا لگنا الگ سے کوئی چیز نہیں آ رہی ہے، ہمارے اندر موجود ہے، ایک کیفیت ہے ہماری جسے بھوک کہا جاتا ہے۔ اب کون بیان کرے کہ قرآن کیا ہے آل محمد کے مقابلے میں؟ کسے قرآن کہتے ہیں؟ کہاں سے آیا، کہاں تھا؟ کچھ نہیں۔ اسی لیے مولا کائنات نے آواز دی، انل قرآن ناطق، میں بولتا ہوا قرآن ہوں۔ علی یہ نہیں کہہ رہے مجھے قرآن یاد ہے، علی یہ نہیں کہہ رہے میں قاری قرآن ہوں، علی یہ نہیں کہہ رہے میں حافظ قرآن ہوں، نہیں، میں خود قرآن ہوں۔ وجود مبارک کے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خود قرآن مجید ہیں، خود قرآن مجید ہیں۔ پروردگار کہتا اگر ایک چیز بغیر ہمارے کہے منسوب کر دے پیغمبر میری جانب، لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، اگر ہم پیغمبر ایک کوئی چیز ہماری طرف اپنی مرضی سے منتقل کر دے یا منسوب کر دے، ہم داہنی جانب سے پکڑ کے اسے کھینچ لیں گے، اس کی شہرب کو جدا کر دیں گے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ پیغمبر منسوب کر سکتے ہیں، بلکہ یہ آیت دلیل اس بات پر ہے کہ اصل اس قابل نہیں ہے کہ منسوب ہو سکے الگ سے کوئی۔ یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ منسوب کرنے کی کیفیت یہاں موجود نہیں ہے، کیونکہ اس کا وجود خود قرآن مجید ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اب میں نے آپ سے عرض کیا، کیا مجھے اب آپ کو ظاہر و باطن کو الگ کرنا پڑے گا؟ کیوں؟ ظاہر میں پیغمبر منتظر ہیں کوئی وحی نازل ہو، ابھی وحی آئی، ابھی جناب جبرائیل آئے، انہوں نے آ کر کے بتایا، یعنی اس کے پہلے آپ نہیں جانتے تھے، اس کے پہلے آپ کو اطلاع نہیں تھی قرآن مجید کی، تو پھر کیسے آپ نے کہا تھا اس جگہ کعبے کے پاس جب مولا کائنات گود میں لیا تھا کہ بالکل ویسے ہی پڑھ رہے ہو جیسے میں لوح محفوظ پڑھتا تھا؟ وہ کیا چیز ہے، وہ کیا چیز ہے کہ امام حسن گہوارے سے لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں؟ وہ کیا چیز ہے کہ مولا کائنات آغوش میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور ادھر علی ابن ابی طالب آیت کے نازل ہونے کے بعد قرآن پڑھ رہے ہیں، وہاں کب نزول قرآن پڑھ رہے ہیں؟ کہ وہ باطن ہے ان شخصیات کا یا ظاہر ہے ان شخصیات کا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ بیان صرف اتنا ہے، بیان صرف اتنا ہے کہ میرا حبیب میری مرضی کے بغیر بولتا نہیں۔ کون سی آیت کس جگہ کہنی ہے یہ حبیب جانتا ہے، یہ میرے نبی کو معلوم ہے کون سی آیت کس جگہ کہنی ہے۔ جبرائیل نازل ہوئے تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ اپنی طرف سے کہہ دیا، تمہیں یہ خدشہ پہ تم کیا محسوس کرو کہ یہ کون ہے، تم تو اپنا بڑا بھائی سمجھ رہے ہو۔ یہ اور بات ہے کہ قرآن کی کیفیت یہ ہے کہ جہاں پر اگر کوئی یہ کہے کہ اپنی طرف سے کہہ دیا تو یا تو دیوانہ ہوگا یا پھر کسی سازش کے تحت کہے گا۔ کیفیت ہے قرآن، قرآن چیلنج کہتا لے آؤ شام جیسا ایک لے آؤ، کوئی مجھے اس سے بحث نہیں ہے۔ تو میں نہ، لیکن ایک بات یہیں پر اور سن لیں، علم حضوری، علم حضوری آپ نے سمجھ لیا نا، محبت، محبت کو جو احساس دل میں ہے ماں کے دل میں بچے کے لیے احساس محبت، علم ہے اس کو اس محبت کا. نفرت ہمارے دل میں جو بات سے نفرت ہے خدا اسے باقی رکھے. وہ ایک احساس ہے اندر انسان کے, درد کا وجود, بھوک کا وجود, پیاس کا وجود, اس طرح کی بہت سی چیز جو وجود ہیں علم حضوری ہے. میں لاکھ کوشش کروں لیکن اپنے علم حضوری کو آپ تک نہیں پہنچا سکتا, کوئی راستہ نہیں. چونکہ جب ہم کہیں گے ہمارے سر میں اتنی تیز درد ہو رہا جیسے یوں ہوتا ہے, آپ کے ذہن میں اس درد کی صورت بنے گی, درد نہیں جائے گا. ہم اپنے بچے کو اتنا چاہتے ہیں اور اتنا چاہتے ہیں, آپ میری محبت کی ایک صورت محسوس کریں گے, محبت نہیں ٹرانسفر ہوگی. جناب پیغمبر پر قرآن, جناب پیغمبر پر قرآن نازل ہوا, پیغمبر نے کہا ابھی آیت آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تصویر سمجھی. اور خود حقیقت ہے بسم اللہ کہاں ہے, تو جو پیغمبر نے کہا ہے تو لفظ ہیں, وہ جو نازل ہوئی ہے حقیقت کہاں, جو علم حضوری بن کے پیغمبر پر آئی, کب, وہ تو وجود ہے پیغمبر پر ہے. وہ کہاں ہے جس کے نازل ہونے سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں, وہ کہاں ہے کہ لو, جس کے لیے قرآن مجید نے کہا کہ اگر اس کے ذریعے سے لو کل ما بہل موتا اقطعت بہل ارض اکل ما بہل موتا, اگر اس قرآن کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلا دیا جائے, اس قرآن کے ذریعے سے مردہ بولنے لگے, اس قرآن کے ذریعے سے زمین کو طے کر دیا جائے, یہ کیفیت کہاں ہے, وہ قرآن کہاں ہے جو یہ سب کر رہا ہے, وہ وجود ہے حقیقی ہے قرآن. کہو تو پیغمبر پہ ہے, جب پیغمبر پہ تو پھر دفن ہو گیا پیغمبر کے ساتھ. آج جو موجود ہے وہ لفظی اور کتبی اور یہ سب ہے, کیوں, اس لیے کہ ٹرانسفر تو ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیے علم حضوری تو ٹرانسفر نہیں ہو سکتا, جب ٹرانسفر ہوگا تو حصولی بن جائے گا, جب حصولی بن جائے گا تو یا لفظی آئے گا یا کتبی آئے گا یا ذہنی آئے گا, حقیقی تو نہیں آ سکتا. جب قابل ٹرانسفر میں قابل انتقال نہیں ہے تو پھر کیسے آئے گا, کہ قابل انتقال نہیں ہے کسی غیر کی طرف, کسی غیر کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا کوئی جو غیر پیغمبر ہے. توجہ کیجئے, جو غیر پیغمبر ہے وہ حقیقت قرآنی کو نہیں لے سکتا, لیکن جو خود نفس پیغمبر ہے, جو خود حقیقت پیغمبر ہے, جو خود نفس پیغمبر ہے, جس طریقے سے پیغمبر نے محسوس کیا اسی طریقے سے ان لوگوں نے محسوس کیا جو نفوس پیغمبر ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. ایک ظاہری کیفیت ہے اور ایک باطنی کیفیت ہے, ہمیں اس حیثیت کو الگ کرنا ہوگا. جب ظاہری کیفیت میں دکھائی دے گا تو وہ آگے نظر آئیں گے, یہ پیچھے نظر آئیں گے, لیکن جب باطنی کیفیت آئے گی تو پیغمبر آواز دیں گے, ہم ایک نور پیدا کیا, دو حصوں میں تقسیم کیا, ایک کا نام محمد تھا, ایک کا نام علی تھا. یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے جو حقیقت ہے ان چہار تا معصومین کی, جو کن اور طے ہے, جہاں تک ذہن نہیں جا سکتا لیکن جہاں تک پہنچ رہا ہے ذہن, وہ یہ کیفیت ہے کہ وہاں ایک وجود ہے جو چودہ میں تقسیم ہو رہا ہے, سرے منہ کسی میں کوئی فرق نہیں ہے. توجہ چاہتے ہیں اس کیفیت میں جو باطن ہے, جو باطن ہے محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا, پروردگار کے بعد یہ, ان کے بعد پوری کائنات, جس نے جہاں جو کچھ لیا انہی کے ذریعے سے, پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو, توجہ کیجیے, آج بھی جسے جو مل رہا ہے وہ انہی کے ذریعے سے, معرفت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو انہی کے ذریعے سے ہے. آج کوئی اگر سانس لے رہا ہے تو محمد اور آل محمد کے ذریعے سے, بولو نہ جانتا ہو بولو نہ پہچانتا ہو, ان کے ذریعے سے. یہ پھر معرفت کا فائدہ کیا ہوا, کہ یہ وہی کیفیت ہے کہ خدا نے خدا آواز دی, ہم رحمان بھی ہیں ہم رحیم بھی ہیں. رحمانیت ہماری عمومی ہے ہر ایک کے لیے, اسی ہم اپنے خان کرم سے موسیٰ کو بھی عطا کریں گے, فرعون کو بھی دیں گے. لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ دونوں ایک جیسے ہوں گے. نہیں, ہم جب عمومی رحمت تقسیم کرتے ہیں تو سب کو ملتا ہے, لیکن جب خصوصی رحمت دیتے ہیں تو جس میں جتنی کیفیت ہوتی ہے اس کو اتنا عطا کیا جاتا ہے. آل محمد کے ذریعے سے پوری کائنات برکتیں لے رہی ہے, پوری کائنات استفادہ کر رہی ہے, لیکن جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنا باطنی استفادہ اور ہوتا چلا جائے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. لہذا ضروری ہے کہ ہم معرفت کی منزل پر آئیں. آپ دیکھیے بس آخری بات اس سلسلے میں کہ ہمیں محسوس کرنا چاہیے حیثیات کو, اور فرق کرنا پڑے گا ظاہر و باطن کو. پروردگار کے بعد سب سے اعلی مخلوق محمد اور آل محمد, یہ 14 نور, ان میں کا 15واں خلق ہی نہیں ہوا کائنات میں. یہ 14 انوار قدسی, اول ما خلق اللہ ارواحنا, سب سے پہلے پروردگار عالم نے ہمارے نور کو خلق کیا. اب یہ خلق کیا یعنی کیا؟ یہ تو بڑے سخت منازل ہیں. وہی بقول ہمارے دوست کہے کہ دماغ کی چولے ہل جاتی ہیں. خلق کیا یعنی کیا؟ وہ فیاض علی الاطلاق. آیا ممکن ہے کہ فیاض ہو اور فیض نہ ہو؟ آپ تصور کریں کہ سورج ہے لیکن روشنی نہیں. تصور کیجئے ایسا سورج جس سے نور نہ نکلے گا, ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ چونکہ آپ جیسے یوں کہہ دیجئے ایک ایسے دائرے کا تصور کریں جس میں چار کونے ہوں, کبھی یہ دائرہ نہیں ہوگا یا کونا نہیں ہوگا. یہ کیسے ممکن ہے کہ دائرہ بھی ہو اور کونے بھی ہوں؟ تو پھر سورج کے تصور کیجئے بغیر ضیاء کے, کہ ہو ہی نہیں سکتا. یا پھر سورج نہیں ہے, سورج ہے تو ضیاء کے ساتھ ہے. اس فیاض علی الاطلاق کا تصور کیجئے بغیر کسی چیز کے. عجب منزل ہے یہ, عجب مقام ہے یہ. نہیں, یہ خلق کرنے کے معنی یعنی وہ ہے جس کی وجہ سے ہم ہیں. یعنی اب اسی لیے کب سے خلق ہوئے اور کب خلق ہوئے, یہ اب و کب و جب و تب, اس طرح کی لفظیں محمد اور آل محمد کے لیے بولی نہیں جا سکتی. یہ کب سے ہیں, وہ پہلے ہیں یا بعد میں ہیں, اس طرح کی جو لفظیں ہیں یہ بولی نہیں جا سکتی ان کے لیے. کیوں؟ دلیل دے رہا ہوں اس لیے. اب و جب و کب و تب کی لفظیں کون سی ہیں؟ لفظیں زمانی ہیں, زمانے کو سمجھاتی ہیں. زمانہ کسے کہتے ہیں؟ سورج و چاند کی گردش. سورج و چاند کی گردش کا نام ہے زمانہ. اور اگر گفتگو اس وقت کی ہو جب سورج و چاند خلق ہی نہیں ہوئے, تو آپ کیسے کہیں گے اب و جب و کب و تب؟ یہ جب جملے کہاں سے استعمال ہوں گے؟ کچھ نہیں کائنات میں. یا وہ خالق حقیقی یا اس کا جلوہ بصورت محمد اور آل محمد. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اس لیے آواز نحنو اسماء اللہ. اور اب بس منزل آخری ہے, کل مجھے دوسری گفتگو کرنا آپ کے سامنے, اس جگہ بات کو روک رہا ہوں. عزیزو, یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے سب کچھ خدا سے لیا بلا فصل لیا, درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے, سب پروردگار سے لیا بلا فصل لیا. کیونکہ اول مخلوق ہے کائنات میں, اول مخلوق ہے. لہذا جتنے صفات الہی ظہور کریں گے وہ انہی کے ذریعے سے ظہور کریں گے. ایک چیز جو ذات الہی ہے وہ در غیبت غیبت ہے, غیب الغیوب ہے. میں عرض کر چکا پہلے مقام پر کہ اس کے بارے میں تو فکر بھی نہ کرو. ذات باری تعالی اوصاف کو سمجھو, جو اتنے علم ہیں اور ایک خدا نے نہیں دیا اور یوں خدا نے دیے, یہ اسی بات کو سمجھانا ہے. وہ غیب الغیوب ہے ذات پروردگار, اس کی تو گفتگو ہی نہیں ہے. جب گفتگو اوصاف الہی کی ہے جہاں سے پروردگار کے صفات ظاہر ہو رہے ہیں, جو بھی صفت ظاہر ہوگی, جتنی بھی ظاہر ہوگی, وہ آل محمد سے ظاہر ہوگی. ان سے زیادہ ظہور کائنات میں کہیں ہے ہی نہیں پروردگار عالم کے لیے. اور اب آپ اس جملے کو پہچانیں جو جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, کہ لولانا ما عرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو خدا پہچانا نہ جاتا. توجہ کریں، لولانا ما عرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو خدا پہچانا نہ جاتا. جو بھی معرفت خدا کی کائنات میں ہے ہماری وجہ سے ہے. ایک تو یہ مفہوم ہے، توجہ کریں، ایک تو یہ مفہوم ہے. جس نے بھی خدا کو جہاں پہچانا، وہ ملائکہ ہوں، وہ انبیاء ہوں، وہ مرسلین ہوں، وہ اولو العزم ہوں، وہ اوصیاء ہوں، وہ انس ہوں، جن ہوں، کچھ بھی ہوں، جس نے جہاں بھی خدا کو پہچانا انہی کی وجہ سے پہچانا. معرفت آ رہی ہے پیغمبر سے. یوں ہی نہیں کہہ رہے ہیں کہ کنت نبی و آدم بین الماء والتین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم گوندھے جا رہے تھے. یہ مجھ جیسا خطیب نہیں ہے جو اپنے فضائل پڑھ رہا ہو. پیغمبر کائنات کی حقیقت اور کائنات کی ریالٹی پر گفتگو کر رہا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ ہم 30 عامل ایک عامل فیل میں آئے اور 30-40 سال کے بعد شروع ہوئے. نہیں نہیں، یہ تو ہمارا ظاہر ہے، یہ تو ہمارا ظاہر ہے. جو ایک عام الفول میں تم نے ہمارے وجود کو یہاں دیکھا اور 40 سال کے بعد ہم نے کہا کہ ہم پر ہم پیغمبر ہیں اور ہم پر آیت نازل ہوئی ہے اور ہم رسول ہیں اور آ کلمہ پڑھو، یہ ظاہر ہے وجود ہے پیغمبر ہے جو تم دیکھ رہے ہو. باطن میں آؤ، تمہاری اوقات کتنی ہے. آدم نہیں کہہ سکتے کہ پیغمبر ہم جیسا ہے. انسان کی حیثیت کتنی ہے، یہ ظاہر ہے جو ایک عام الفیل میں کائنات میں آیا. یہ ظاہر ہے پیغمبر کا. ظاہری وہ شخصیت جس میں لباس بشری پہنے ہوئے ہے. نوری کیفیت کا وہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، میں بتائے دیتا ہوں. تم کیا جانو گے ہم کون ہیں؟ ہم بتائے دیتے ہیں. کن تو نبی وآدم بین الماء والتین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. یہ نہیں کہہ رہے میں اس وقت تھا، میں اس وقت نبی تھا. یعنی ہمارے اور آدم کے درمیان کافی لمبا گیپ ہے، سمجھے رہے نا. آدم تو کہہ نہیں سکتے کہ ہم پیغمبر ہمارے جیسا، تم کیا کہو گے؟ میں اس، یہ کیا ہے؟ یہ باطن ہے، پیغمبر ہے. اب اگر آدم کو نبوت مل رہی ہے تو اسی نبی کے صدقے میں مل رہی ہے. میں نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. اب اگر نوح کو نبوت ملے گی تو انہی کے وسیلے سے ملے گی. اگر ابراہیم کو رسالت ملے گی تو انہی کے وسیلے سے ملے گی. اگر ابراہیم کو امامت ملے گی تو انہی کے ذریعے سے ملے گی. کس کے ذریعے سے؟ ایک وجود. ایک وجود کون؟ جو سمٹ گیا تو ایک، کھل گیا تو 14. ایک وجود ہے، لیکن ایک وجود ایسا ایک نہیں ہے جیسا تم ایک ہو کہ تمہاری نسل میں اولادیں ہیں بعد میں آئیں گی، بعد بعد نہیں ہے. ایک ہی وقت میں یہ ایک ہے اور اسی ایک ہی وقت میں یہ 14 ہیں. لیکن چونکہ ایک کا نام ہے محمد، صلوات پر محمد اور آل محمد، ظاہر میں آ کر کے آسما کو بدلا گیا تاکہ نام کے بدلنے سے تمہیں محسوس ہو سکے کہ یہ کون ہیں. لفظ محمد لیکن تکرار ہوتا رہا ائمہ کے درمیان. خود پیغمبر محمد، 5واں امام محمد، 9واں امام محمد، آخری امام محمد، صلوات اللہ علیہ. اس درمیان میں کسی کا نام فاطمہ رکھا گیا، کسی کا نام علی رکھا گیا، کسی کا نام جعفر رکھا گیا، کسی کا نام موسیٰ اور حسن و حسین رکھا گیا، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ فرق پیدا ہو گیا، نہیں، یہ فرق ظاہری ہے۔ جب باطن میں جاؤ گے، یہ نور جب باطن میں پہنچے گا اور سمٹ کے پھر ایک ہوگا تو آواز آئے گی اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ ہم سارے کے سارے محمد ہیں، یعنی کیا ہم سارے کے سارے محمد ہیں؟ یعنی کہ کوئی شاعر ہے جو شاعری کر رہا ہے، کوئی خطیب ہے جو نقطہ لگا رہا ہے کہ نقطہ لگ جائے چاہے دین پامال ہو جائے، ایسا تو نہیں، پیغمبر ہیں، مولا کائنات کہہ رہا ہے کلنا محمد، یعنی کیا کلنا محمد؟ اب اگر آپ کہیں اول محمد تو سیکھ سونا پیغمبر محمد ہے، اوسطنا محمد، وسط والا محمد ہے، یعنی ہمارے امام باقر محمد ہے، آخری محمد خود امام محمد ہے، تو بس کلنا محمد، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ کیسے مولا؟ آپ تو آپ خود علی ہیں، یہ سارے کے سارے محمد کیسے؟ وہ تو حسن ہے، وہ حسین ہے، وہ فاطمہ ہے۔ کب فرق کرو ہمارے ظاہر و باطن میں، اس کائنات کو ظاہری اور نارمل اور عادی اور طبیعی طریقے سے پڑھنا تھا، فرق آیا، لیکن اگر باطن میں اتر جاؤ گے تو سب محمد ہیں۔ سب محمد یعنی کیا؟ کہ جو کمال اس میں وہی کمال اس میں، جو کمال اس میں وہی کمال اس میں، جو جلوہ اس کا وہی جلوہ اس کا، جو جلوہ اس کا وہی جلوہ اس کا، جو کیفیت اس کی وہی کیفیت اس کی، جو صفات اس میں وہی صفات اس میں، جو قرب یہاں وہی قرب وہاں، جو کیفیت یہاں وہی کیفیت وہاں، جو فضائل یہاں وہی فضائل وہاں، جو ولایت یہاں وہی ولایت وہاں، جو اوصاف یہاں وہی اوصاف وہاں، نہ کوئی منہ برابر کوئی فرق نہ ہوگا۔ یہ ہماری باطنی کیفیت ہے، وہ ہماری ظاہری کیفیت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد، جبرائیل نے سوچا اور نہ سوچا شاعر نے ضرور سوچ لیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ چونکہ یہاں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، علم حضوری ہے، لیکن بالآخر تو یہ ایک کیفیت ہے ظاہر اور باطن میں، یا تفاوت نہیں پیدا ہو رہا کسی قسم کا۔ انہوں نے جو لیا ہے سب نے من جانب اللہ لیا، اس کے بعد جس کو جو ملا ان کی وجہ سے ملا۔ آپ دیکھیے صادق آل محمد جناب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ما تکاملت النبوت للنبی حتی اقر بفضلها ومحبتها، کسی نبی کی نبوت مکمل نہیں ہوئی جب تک اس نے سیدہ کی محبت اور سیدہ کی فضیلت کا اقرار نہیں کر لیا۔ دیکھیں اب یہاں اس نور کے لیے کہا جا رہا ہے، ضرورت ہے زمانے کی کہ اس نور کے لیے کہا جائے، ادھر کہا جا رہا ہے کسی نبی کی نبوت مکمل نہیں ہوئی، بات پیغمبر نہیں ہے، ما قبل ما سبق انبیاء، 1,23,999 انبیاء کی نبوت مکمل نہیں ہو سکتی جب تک سیدہ کی فضیلت کا اقرار نہ کر لے۔ اب میں یہاں پر رکوں گا، ایک جملے کے لیے توجہ چاہتا ہوں آپ سے، اس کے معنی کیا ہے؟ پروردگار عالم نے سارے انبیاء بنا دیے، بنا کے بٹھا دیا، اقرار کرتے ہو؟ کہا ہوں، کہا تم نبی ہو، اقرار کرتے ہو؟ کہا نہیں، کہا تم نبی نہیں ہو، ایسے ہیں؟ دیکھیے کتنا سناٹا چاہیے، جملہ کیا ہے؟ ما تکاملت النبوت لنبی حتی اقر اقرار کرے بفضلہا ان کی فضیلت کا، و محبتہا ان کی محبت کا، یعنی کیا کہہ تو رہا ہے کہ کہہ تو رہے ہیں کہ اقرار کرے، اقرار یعنی ہاں جی جی قبول کرتا ہوں، ایسے ہے جی نہیں، پھر کیسے ہیں اگر ایسے نہیں تو کون سمجھے گا؟ یہ تو معرفت ہے، کون سمجھے گا؟ جناتا کیا سمجھیں گے اس کو؟ ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے، یہ اقرار ہے، توجہ کی جاتا ہے لفظ پر، یہ اقرار زبانی نہیں ہے بلکہ اقرار وجودی ہے، اقرار زبانی نہیں ہے، اقرار وجودی ہے، کوئی بلب نہیں جل سکتا جب تک وہ ٹرانسفارمر کی فضیلت کا اقرار نہ کر لے، اس کے معنی کیا ہیں؟ یعنی سارے بلب وہیں سے جلائے جاتے ہیں، بلب اقرار اقرار نہیں کرے گا، لیکن یہ زبان رکھی گئی تاکہ ہم اور آپ سمجھیں، ورنہ بات تکوینی ہے، بات خلقت کی ہے، نبوت ان تک آ ہی نہیں سکتی بغیر سیدہ کے، ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، بس عزیزو، تو کچھ ان کی ظاہری کیفیت ہے کہ جو بالکل آسان ہے، اور ہمارے آسان تو کیا ہے لیکن ہمارے سامنے ہے، اسے محسوس کرتا ہے زمانہ، جبکہ اس میں بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں لوگ، لیکن بہرحال ہمیں ان سے بحث نہیں ہے، لیکن ایک مرحلہ وہ ہے جو ان کی باطنی کیفیت ہے، اور جتنا ہم اسے اپنے اندر درک کرتے چلے جائیں گے، سماتے چلے جائیں گے، اتنا انسان کے اندر فضائل و کمالات پیدا ہوتے چلے جائیں گے، چونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے جو لیا سب خدا سے لیا، لیکن براہ راست لیا، درمیان میں کوئی وسیلہ نہیں ہے، ان کے بعد جس نے خدا سے لیا ان کے ذریعے سے لیا، ان کے ذریعے سے لیا، مثال کا وقت نہیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا، میں جس نے بھی لیا، پیغمبر فرماتا تخلقوا باخلاق اللہ، اخلاق الہی سے اپنے آپ کو مزین کرو، یعنی کیا قرب پروردگار، یعنی کیا اللہ سے قریب ہونا، یعنی کیسے قریب ہو، دور ہے جیسے قریب ہو جائے، اینما تسمو تسمو فسم وجہ اللہ، اینما تولو فسم وجہ اللہ، جدھر بھی نظر ڈالو گے خدا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرک سے زیادہ اس سے قریب ہیں، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، انسان اس کے دل، پروردگار انسان اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہوتا ہے، اتنا قریب ہے انسان سے، جو اتنا قریب ہیں اس سے کیوں کہتے ہیں صبح سے شام تک نماز پڑھتا ہوں صبح کی اور کا قرب تن اللہ، یہ کون سا قرب ہے؟ دور ہے خدا جس سے قریب ہو رہے ہیں آپ، کہ کیسے حل کریں؟ تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی کیا؟ یعنی اپنے اندر خدا کے صفات پیدا کرو، خدا کے صفات پیدا کرو، اخلاق الہی کو پیدا کرو، صفات پروردگار کہاں؟ کہا جی صفات پروردگار پیغمبر کے پاس، پیغمبر کے بعد جو پیغمبر جیسا اس کے پاس، پھر پیغمبر نے سلسلہ بتایا، یہ 12 جانشین میرے ہیں، کلہم من قریش، سارے کے سارے قریش سے ہوں گے، سب نے اس کو لکھا ایک کے بعد ایک، جو سارے کے سارے پیغمبر جیسے، کوئی فرق نہیں کسی جگہ پر، ان کے ذریعے سے صفات کو حاصل کرو، اور جتنا وہ صفات ہے پیغمبر، جو پیغمبر میں صفات ہیں وہ کس کے ہیں؟ خدا کے ہیں، خدا کے صفات کا ظہور پیغمبر سے، خدا کے صفات کا ظہور مولا کائنات سے، خدا کے صفات کا ظہور جناب سیدہ سے، یہ جو کر رہے ہیں یعنی وہ خدا کر رہا ہے، پھر کہہ رہا ہوں ظاہر کو ہٹا دے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ خدا شادی کر رہا ہے، کیونکہ پیغمبر شادی کر رہے ہیں، بحث ظاہر کی نہیں ہے، بحث صفات پہ کر رہا ہوں پروردگار عالم کی، خدا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سنگریزے تم نے پھینکے ہیں، تم نے نہیں پھینکے، میں نے پھینکے ہیں، وما رمیتا اذ رمیتا، تم نے نہیں پھینکا جو تم نے پھینکا، تم نے نہیں پھینکا جو تم نے پھینکا، تم ہی نے تو پھینکا، کہا نہیں، ولیکن اللہ رما، خدا نے پھینکا ہے. کیوں؟ کیونکہ صفات الہی کا ظہور تم سے ہے, میرے صفات تم سے ظاہر ہو رہے ہیں. اگر پیغمبر کسی کو دیکھ رہے ہیں اس کے معنی خدا اسے دیکھ رہا ہے. اگر پیغمبر کسی سے منہ پھیر لے اس کے معنی خدا نے اسے منہ پھیر لیا. اگر پیغمبر کسی کو دیکھ کے مسکرا دے یعنی رحمت الہی آ گئی سامنے. اگر پیغمبر کسی پر غضبناک ہو جائے یعنی خدا غضبناک ہو گیا. یہ مرکز صفات الہی ہے, یہ منبع محور صفات پروردگار ہے. اب اٹھا کر کے دیکھیے ساری کتابوں نے اس کو لکھا, فاطمہ تو بدعت منی من اغضبها اغضبنی, یا فاطمہ ان اللہ یرزا لرزاک و یغضب لغضبک. فاطمہ تمہاری رضا سے خدا راضی ہوتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی جس سے تم راضی ہو اس سے خدا راضی ہے. کیا مطلب؟ خدا سیدہ کا تابع نہیں ہے لیکن سیدہ کا راضی ہونا کش کرتا ہے کہ خدا راضی ہے, چونکہ سیدہ کی رضا مظہر رضا پروردگار ہے. یہ ہماری طرح نہیں جسے چاہے ناراض جسے چاہے راضی ہونا ہی نہیں. اگر یہ راضی ہو رہے ہیں یعنی خدا راضی ہو رہا ہے. کیوں؟ چونکہ رضا الہی کا مظہر یہی ہے. لیکن اس کیفیت سے, اور بس آخری بات کہوں, دیکھیے ایک لفظ آتا ہے علم تفسیر میں اور علم حدیث میں کہ اس آیت کا مقام بیان کیا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یہ آیت بیان کیا کرنا چاہتی ہے, اس حدیث کا مقام بیان کیا ہے, حدیث کہنا کیا چاہتی ہے. آیا فضیلت کو بیان کر رہی ہے یا حقیقت کو بیان کر رہی ہے, کس چیز کو بیان کر رہی ہے؟ آپ دیکھیں فلاں انسان شیر جیسا ہے, کہ جھوٹ بولتے ہیں آپ. کیوں؟ کہ اسے پنجے تھے ہی نہیں. بھائی فلاں انسان شیر جیسے کا مقام بیان ہے نہیں کہ اسے پنجے ہوں گے. مقام بیان شجاعت ہے فقط, نہیں کہ اس کے دانت بڑے بڑے انسان پھاڑ دیتا. نہیں, بحث یہ نہیں ہے. مقام بیان اس جملے کا یہ ہے کہ اس میں شجاعت پائی جاتی ہے کہ نہیں. اسی طریقے ساری حدیث کا مقام بیان ہے, ساری آیتوں کا مقام بیان ہے. کون سمجھے گا؟ جو مزاج آشنا ہو کلام پیغمبر, جو مزاج آشنا ہو کلام اہل بیت سے, میسج پر آئی حدیث سے عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. تخلقوا باخلاق اللہ, یعنی کیا؟ اپنے آپ کو اخلاق الہی سے مزین کرو. اخلاق الہی یعنی صفات پروردگار, اسماء حسنا پروردگار, اچھی صفتیں پروردگار. یہ کہاں ملیں گی؟ کہ پیغمبر کے پاس. خدا کی صفت کیسی ہے؟ کہ جا کے پیغمبر کو دیکھو. جو پیغمبر میں ہے وہ سب خدا میں, جو خدا میں ہے پیغمبر میں. کیوں؟ ظہور وہیں سے ہوگا. اب وہ ذات غیب الغیوب اس کی تو بات ہی الگ ہے, اس سے تو بحث ہی نہیں ہے, ذات سے صفات کی بحث ہے. پیغمبر کو جا کر کے دیکھو. انکا لعلی خلق عظیم, اے رسول آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. تمام صفات الہی یہاں سے ہیں. اخلاق پیغمبر, آداب پیغمبر, اتوار پیغمبر, یہ جو کر رہے ہیں یعنی خدا کر رہا ہے بغیر کسی تکلف کے. اگر پیغمبر کسی کو کسی کے لیے خطبہ توڑ کر کے گود میں اٹھا لیں تو یہ اپنی مرضی سے کر ہی نہیں سکتا. صفات الہی کا ظہور ہے یہاں, یعنی خدا نے اپنے کلام کو توڑ کے اسے گود لے لیا. رحمت پروردگار نے, رحمت الہی نے اسے گود اٹھا لیا. سب چونکہ پیغمبر خود کچھ نہیں ہے, ماں محمد اللہ رسول, محمد خود کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے. اس کا جو ہے سب رسالت کی حیثیت سے. اخلاق کا سب سے اعلی نمونہ پیغمبر, جنہوں نے براہ راست خدا سے کشف کیا. اور اب جو جتنا زیادہ پیغمبر کے اخلاق سے نزدیک ہوتا جائے گا اتنا کمالات میں خدا سے قریب ہوتا جائے گا. قرب خدا کے معنی یہ ہیں, اپنے آپ کو پروردگار سے قریب کرنے کے معنی یہ ہیں, ولایت رکھنے کے معنی یہ ہیں. جتنا زیادہ اخلاق پیغمبر آتے جائیں گے اتنا انسان صاحب ولایت بنتا جائے گا. اور اس پر گفتگو کا موقع نہیں کہ میں عرض کروں. آپ سوچئے اخلاق پیغمبر کیسا ہوگا وہ انسان, کیسا ہوگا وہ انسان جو معصوم زبان سے سند لے. دیکھیے آپ میرے لیے لقب لکھ دیں فلاں 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 ایک مرحلہ ہے, لیکن ایک معصوم امام میرے لیے کچھ کہہ دے اس کا اتنا سا جملہ بہت ہوتا ہے, اتنا سا جملہ. اگر وہ کسی سے کہے تم میرے غلام ہو اس کو لکھوا لو, اس سے بگڑو نہیں اسے لکھوا لو, یہ بڑا کام آئے گا, کیونکہ ان کی غلامی دنیا کی شہنشاہی سے کہیں بالا تر ہے. معصوم زبان سے سند لینا, رشتہ داری ناطے داری یہ سب کچھ نہیں چلتا وہاں. معصوم زبان سے سند وہ لے سکتا ہے جس کا کردار کھرا ہو, وہ سند لے سکتا ہے معصوم زبان سے, ورنہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان سے کوئی سند لے لے اپنے لیے. اور اگر معصوم زبان کسی کے لیے کہے کہ یہ انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ پیغمبر سے شبیہ ہے, سب سے زیادہ یہ شخص پیغمبر سے شبیہ. کون کہہ رہا ہے؟ معصوم. خود کیا ہے؟ مجموعہ اوصاف الہی کا مظہر. امام حسین کہہ رہا ہے یعنی خدا کہہ رہا ہے, فرق نہیں ہے کوئی. سب سے زیادہ پیغمبر سے شبیہ ہے کس چیز میں؟ تین چیزیں بیان کی ہیں, وجہ شبہ تین ہیں. شباہت کی وجہ کیا ہے؟ تین. خلقن پہلی وجہ, خلقن یعنی ظاہری شکل, قیافہ, چہرہ, قد, رنگ, یہ ساری چیزیں ظاہر ہوتی ہیں انسان کی پیغمبر سے سب سے زیادہ شبیہ. یعنی خود امام حسین بھی شبیہ ہیں پیغمبر سے, لیکن سب سے زیادہ شبیہ ظاہر کی بات کر رہا ہوں, ورنہ باطن میں تو شبیہ کیا, امام حسین خود پیغمبر ہیں باطنی کمالات کے اعتبار سے. ظاہرن میں سب سے زیادہ شبی خلقن, خلق میں جناب علی اکبر ہے. خلقن اخلاق میں یہ منزل کمال کی ہے, جہاں ذہن محسوس نہیں کر پاتا کہ امام نے کہا کیا. جناب علی اکبر کی جو عمریں لکھی گئی ہیں مقتل میں, 18 برس, 19 برس, 25 برس, 27 برس, بس 27 سے آگے کوئی نہیں گیا. سب سے زیادہ 18 اور 19 کو لکھا گیا, اور یہ کہتے ہیں کہا گیا ہے کہ 25 یا 27 کے بھی تھے. 27 برس کیا ہوتا ہے اس کائنات میں اگر ہو بھی تو, 18 برس کا جوان ہے. اور امام فرماتے ہیں سب سے زیادہ شبیہ ہیں اخلاق میں, اخلاق پیغمبر یعنی اوصاف الہی, شجاعت, سخاوت, اس طرح کے صفات. خلقن و خلقن و منطقن, گفتگو میں پیغمبر گفتگو جب کرتے تھے کیا ہوتا تھا؟ یا حدیث, یا قرآن, یا حدیث قدسی. اللہ, کیسا علی اکبر نے اپنے آپ کو اوصاف الہی میں سمو دیا کہ معصوم زبان سند دے رہی ہے, 18 برس کا جوان, 19 برس کا جوان. کائنات میں اسماعیل کی کوئی شبی اور اسماعیل کا جواب نہ بنتا کائنات میں اگر دنیا علی اکبر کو نہ دیکھتی. ایسا بیٹا جس نے اپنے باپ کے لیے کہا یا بتفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, جب جناب ابراہیم نے کہا بیٹا میں بار بار خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تو بیٹا کہتا بابا جو حکم ملا ہے اسے کر گزریں. انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. خواب کو امر الہی سے تعبیر کرے اتنی معرفت رکھتا ہو. کائنات جواب نہیں دے پاتی ابراہیم کا اسماعیل کا اگر کائنات نے علی اکبر کو نہ دیکھا ہوتا. ایسا بیٹھا ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ بنی ہاشم میں سب سے پہلے میدان میں جانے والا علی اکبر ہے. سب سے پہلے میدان میں جانے والے جناب علی اکبر ہیں. ارباب مقاتل لکھتے ہیں اس چیز کو. اور آپ دیکھیں بعض جگہوں پہ موجود ہے کہ خود امام نے کہا تقدم ولدی میرے لال بسم اللہ. لیکن مجھے اسے بحث نہیں ہے کہ کب شہید ہوئے. بات کردار علی اکبر کی ہے کہ شہید ہونے والا ہے کون. میدان جنگ آمادہ ہو گیا, ایک ایک کر کے میدان میں جا رہا ہے اور جناب علی اکبر دیکھ رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں, باپ کے ساتھ ہیں. ایک وقت آیا ایک طرف 57 برس کا بڑھاپا, ایک طرف 18 برس کی جوانی. بابا مجھے اجازت دیں. مقتل کہتا ہے امام حسین نے اجازت دی. بازو تھام کے علی اکبر کا گھوڑے پہ بٹھایا. دل چاہیے اس کام کی. امام ساری صفتوں میں کمال پر ہوتا ہے تو باپ کی محبت بھی تو کمال پر ہے حسین ابن علی کی. امام حسین اس کائنات میں باپ بھی تو ہیں. اپنے ہاتھ سے امام حسین نے بیٹے کو سوار کیا. بیٹا گھوڑے پر بیٹھا, بہادر, باپ کا بہادر بیٹا ہے. علی اکبر جیسی مثال کائنات میں نہیں ہے. ادھر علی اکبر گھوڑے پر بیٹھے, کیسے کہوں عزیزو, منظر کشی ہو ہی نہیں سکتی اس جملے کی. یہ درد حسینی ہے, یہ درد دل ہے میرے مولا کا. مراوی کہتا ہے جب علی اکبر گھوڑے پر بیٹھ گئے حسین نے بہت یاس و حسرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا. ایک مایوسانہ نظر علی اکبر کے چہرے پر ڈالی, انگشت شہادت کو آسمان کی طرح بلند کیا, آواز دی اللہم شہد علی ہؤلاء القوم قد برز علیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک کنا اذا اشتقنا الی نبیک نظرنا الیہ. اے پروردگار گواہ رہنا اس قوم پر, اب وہ جا رہا ہے جو صورت و سیرت اخلاق و کردار و گفتار میں سب سے زیادہ تیرے نبی کی شبیہ ہے. جب میں نبی کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو اکبر کو دیکھتا. علی اکبر گھوڑے پر بیٹھے, مقتل کی طرف بیٹا باپ کو رخصت کر کے چلا. کچھ دور گئے تھے علی اکبر, کچھ دور کانوں میں ایک آواز آئی, کیا؟ یا بنیا محلن محلا, یا بنیا محلن محلا, یا بنیا محلن محلا. اب جو گھوم کے دیکھا بوڑھا باپ کا مردھا میں ہوئے, میرے لال آہستہ علی اکبر آہستہ. باپ کو آتے ہوئے دیکھا لجامے پر اس کو کھینچا, گھوڑا ٹھہرا, اتر آئے گھوڑے سے. بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا. بابا اے بابا آپ کو زحمت فرمائی. کچھ نہیں کہا. امام حسین نے علی اکبر سے کچھ نہیں کہا، کیا کہیں حسین علی اکبر سے، اپنے دل کے درد کو کیسے بیان کریں، صرف ایک جملہ کہا جو مختل نے لکھا ہے وہ پڑھ رہا ہوں، صرف ایک جملہ کہا، کہتے ہیں میرے لال جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہے، خدا آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے، ہائے حسین کا جوان، جب تک سامنے رہے مل مل کے دیکھتے رہے نا میرے لال، واپس آئے ایک مقام پر کھڑے اپنے بیٹے کا جہاد دیکھ رہے ہیں حسین، علی اکبر جنگ کر رہے، عباس کا بھتیجا ہے، علی کا پوتا ہے، خوب لڑا، 100 سے زیادہ لوگوں کو علی اکبر نے فرنار کیا، واپس آئے کہتے بابا العطش قتلنی، اے بابا پیاس مجھے قتل کیے دیتی ہے، وثقل الحدید آج حدانی، اے بابا یہ لوہے کی گرانی مجھے اذیت دے رہی، اگر ایک چلو پانی مل جاتا میں نے بتاتا کہ کیسے لوتے ہیں جوان بنی ہاشم، کیا کہیں حسین ابن علی، علی اکبر اپنی زبان میرے دہن میں دو، علی اکبر نے زبان دہن میں دی، فوراً کہہ لی بابا آپ کا دہن تو مجھ سے زیادہ، روایت کے فکرے ہیں، رو رہے ہیں حسین ابن علی، انگوٹھی اتاری، علی اکبر اسے اپنے دہن میں رکھ لو اور اب تمہیں تمہارے جد حوض کوثر سے سیراب کریں گے، اس کا مطلب کیا تھا، اب تمہارے جد حوض کوثر سے سیراب کریں گے، یعنی علی اکبر اب واپس نہ آنا، علی اکبر اب جنگ کا واپس نہ آنا، وقت کم ہے میرے بیٹا، باپ کی مرضی کو بیٹے نے محسوس کیا، علی اکبر نے اپنے آپ کو میدان پر وارد کیا، لکھا ہے میمنے پر آتے ہیں تو میسرے پر الٹ دیتے ہیں، میسرے بجاتے ہیں تو میمنے پر الٹ دیتے ہیں، علی کا شیر محوے بغا تھا، ایک دشمن چھپ کر کے آیا پہلو سے نیزہ مارا، سینے تک اتر آیا، علی اکبر مڑے نیزہ ٹوٹ گیا، سنبھالا اپنے آپ کو سنبھالا، علی کا پوتا ہے سنبھل کے گھوڑے پہ بیٹھے، ابھی علی اکبر جہاد کر رہے، لکھا ہے ایک تیر علی اکبر کے گردن پہ لگا، یہ مقتل کے فکر ہیں، ایک تیر علی اکبر کے گردن پہ لگا، اب سنبھلا نہ گیا، گھوڑے سے نہیں گرے، اپنے آپ کو گھوڑے پر جھکا دیا، گھوڑا لے کر کے جنگ میدان میں چلا، جدھر سے گزرتے آخری فکرے فقطعوہ بسیوفہم اربن اربا، تلواروں نے علی اکبر کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور جب گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا، گھوڑے سے گرے تو گرتے گرتے آواز دی وعلیک السلام یا ابدا، اے بابا میرا سلام آخر، ہذا جدی رسول اللہ یقرے ہو کر سلام، یہ جد رسول خدا ہیں جو آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں بابا اے بابا جد نے ہماری پیاس بجھا دی، مجھے نہیں معلوم یہ جملہ علی اکبر نے کیوں کہا، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے علی اکبر کے دل پر قلق ہے، ارے میں نے باپ سے پانی کا سوال کر دیا، میرے بابا کا دل ٹوٹ گیا، میرا بابا مجھے پانی
سلام و لال جس کا گوارا نہ تھا فراق، فرماتے تھے کہ لوٹ لیا تو نے عراق، خنجر کی آرزو ہے، خنجر کی آرزو ہے شہادت کا اشتیاق، اے موت جلد آ کہ اب زندگی ہے شاق، ارے برباد اس طرح کوئی آباد گھر نہ ہو، کیا زندگی کا لطف جب ایسا پیسار نہ ہو۔
چلے چلے یا علی یا علی کہتے ہوئے چلے، ٹھوکر کھا کے گر پڑتے ہیں، آنکھوں کا نور جا رہا ہے، لال گزرا ہے، گزرا ہے آ کر کے دیکھا جوان لال خان کو گول میں لیا، مقتل نے جملہ لکھا، مقتل نے جملہ لکھا، وضع خدہ علی خدے، حسین ابن علی نے اپنے رخسار کو اکبر کے رخسار پر رکھا، راوی کہتا ایسے چیخ کے حسین روئے، اس کے پہلے کبھی روئے نہ اس کے بعد کبھی ایسے روئے، اے اکبر تم نے کیا کر دیا باپ کے ساتھ، میدان میں اشقیا منہ پھیر پھیر کے رونے لگے حسین کے رونے پر، نہیں نہیں اس جملے کا حق ادا نہیں ہوا، میں ایک بات کہہ رہا ہوں جلدی سے توجہ کیجئے، ایک عالم دین ہے کربلا میں رہتے ہیں رہتے تھے، انہوں نے دیکھا ایک عرب ہے جو روز آتا ہے، ایک خاص وقت پہ آتا ہے، امام حسین کے زری کو پکڑتا ہے اور بہت زور سے گریہ کرتا ہے اور عجب بلک کے کچھ کہتا ہے، جب انہوں نے کئی دن دیکھا تو ایک دن قریب گئے کہ دیکھیں یہ کہتا کیا ہے، شاید اس کا کام میں حل کر سکتا ہوں، بڑا بیچارہ پریشان معلوم ہوتا ہے، زری کو چومنے کے بہانے سے قریب گئے کہ سنے، کان لگا کے جب سنا عجب دعا کی اس نے، کہتا ہے اے صاحب قبر کے خدا میرے کوئی اولاد نہیں ہے، میرے کوئی اولاد نہیں ہے، میرے مالک تجھے حسین کا واسطہ ایک بیٹا دے دے، ایک بیٹا دے دے اور جب وہ بیٹا جوان ہو تو لے لے، کچھ احساس تو ہو کہ بیٹے کا داغ کیسا ہوتا ہے، ارے سچ کہا ہے انیس نے، دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے پسر کا داغ، یہ عالم دین کانپنے لگے، یہ کون سی دعا مانگ رہا ہے، ہٹ گئے تھرا کے، لیکن کہتے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ دعا پوری ہوگی، اس لیے کہ اس کے مانگنے کی کیفیت ایسی ہے کہ یہ دعا پوری ہوگی، پتہ لگایا کون ہے کہاں رہتا ہے، گھر معلوم کیا، دوستی پیدا ہوئی، گھریلو تعلقات ہوئے، ایک دن ان عالم دین کی زوجہ نے با کر کے بتایا کہ اس کی بیوی حاملہ ہے، دن گزرتے رہے، بچہ دنیا میں آیا بیٹا تھا، دھیرے دھیرے میں مختصر کر رہا ہوں، دھیرے دھیرے بیٹا بڑا ہونے لگا، کہتے ہیں جب بیٹا جوانی کی منزل پر آیا 18-19 برس کی عمر میں آیا تو میں نے کربلا سے باہر جانا چھوڑ دیا کہ نہ جانے کب دعا کا دوسرا حصہ پورا، کب ہم اس کے ساتھ رہنے لگے، ایک دن ہم دونوں بازار میں کچھ لے رہے تھے، کسی نے اچانک خبر دی جلدی چلو تمہارے
تمہارے بیٹے کی حالت غیر ہے؟ کب میرا دل بڑھ گیا پروردگارا، ارے کیا دعا پوری ہو گئی؟ باپ گھر کی طرف دوڑا، ہم پیچھے پیچھے دوڑے، گھر کے نزدیک آئے تو اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، پتا چل گیا کہ بیٹا مر گیا۔ کام اس کے ساتھ ساتھ گھر میں وارد ہوئے کہ اب دیکھیں کیا کرتا ہے، بیٹے کے جنازے پر آیا، ہاتھوں کو بلند کیا، اے خدا تیرا شکریہ، تو نے دعا کو مستجاب کر دیا۔ حسین نے رخسار پر رخسار رکھا علی اکبر کے، جملہ یاد رکھنا، کا خدا کا شکریہ کیا، اس کے بعد بیٹے کی لاش پر جھکا، جھک کر کے رخسار پر پیار کیا۔ ارے یہ کہتے ہیں کہ پیار کرنے کے لیے جھک تو گیا لیکن کھڑا نہ ہو سکا، جب تک رہا اسا لے کے چلتا تھا سیدھا نہ اٹھ سکا۔ ہائے حسین، اکبر کے لاشے پہ جھکے، کون ہے جو اٹھائے؟ آؤ بلی ہاشم، آگے آگے جنازہ، پیچھے پیچھے حسین سر پیٹتے ہوئے۔